تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان آ گیا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصول ثواب کی خاطر بیعت سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن کریم فرقان حمید سے 24 سپارے کا خلاصہ۔ ابتدا میں ہی سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے، کیونکہ 23 سپارے کے آخر میں سورہ زمر کا کچھ حصہ موجود تھا اور بقیہ سورہ زمر 24 سپارے کے آغاز میں ہی موجود ہے۔ سورہ زمر کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ 2 آیات بجینات کے علاوہ بقیہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 8 رکوع ہیں اور 75 آیات بجینات ہیں۔ زمر اس کا نام رکھا گیا، زمر کا معنی ہے کئی گروہ اور کئی جماعتیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 71 میں کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکنے کا ذکر موجود ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ الزُّمَرَةً، اور اسی طرح آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام زمر رکھا گیا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ کا یہ معمول تھا کہ سورہ بنی اسرائیل بھی آپ تلاوت فرماتے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ زمر کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ یہ مکی سورت ہے تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس کے اندر بنیادی عقائد کا ذکر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہونا یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، اور مشرکین کے ان شبہات کا بالکل رد کر دیا گیا اور ان شبہات کو زائل کر دیا گیا جن کی وجہ سے وہ بتوں کو معبود اور شفاعت کرنے والا مانا کرتے تھے، اور ان کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کو، نزدیکی کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کے مسخر ہونے اور مختلف مراحل میں انسان کی تخلیق سے استدلال فرمایا گیا، اور کفار کی اس عادت پر ان کی مذمت بیان کی گئی کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو بتوں کی بجائے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب انہیں آسانیاں ملتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کو بھول جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے اور کفار اور مسلمانوں کی جزا کو بھی بیان کر دیا گیا۔ ناظرین، اس سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں ہے۔ کیا اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا نہیں؟ بعض مفسرین نے کہا کہ کفار عرب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتوں سے جب ڈرانا چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی برائی بیان کرنے سے باز آئیے، ورنہ وہ آپ کو اس طرح نقصان پہنچائیں گے کہ ہلاک کر کے رکھ دیں گے یا عقل کو وہ فاسد کر دیں گے۔ تو تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ بعض مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عزا بت کی طرف آپ آگے بڑھے تاکہ اسے کلہاڑے کے ساتھ توڑ کر رکھ دے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو اس کے جو خدمت گار تھے وہ کہنے لگے، اے خالد بن ولید، اس بت سے ڈرو، کیونکہ یہ بڑی قوت والا ہے اور اس کے سامنے کوئی بھی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی پرواہ کیے بغیر کلہاڑے کے وار کر کر کے اسے توڑ دیا، اور اس کی ناک توڑ کر اسے زمین پر گرا دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرانا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ڈرانا ہے، کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی یہ کام کیا تھا۔ اس لیے آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ واضح کر دیا گیا کہ نیند ایک طرح کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو نہ مرے انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے تو ایک طرح کا وہ موت کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبح دوبارہ زندگی ایک بیداری کی شکل میں عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نعمت، ازمائش اور امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن نے کہا، پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں تو کہتا ہے، یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو ایک ازمائش ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مصیبت پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لے آتا ہے، اور جب اسے نعمت مل جاتی ہے تو اپنی ذات کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ میرے علم کی وجہ سے، میری طاقت کی وجہ سے، یہ میرے شام و سحر، محنت اور مشقت کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔ یعنی جب نعمت ملی تو اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کر دیا، اور جب مشکل آ گئی تو پھر اس مشکل پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے اور اس سے التجائیں کرنے لگتا ہے، لیکن خوشحالی کے دنوں میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ یہ کفار کا طریقہ تھا، لیکن آج کے جو مسلمان ہیں کچھ فرق بظاہر نظر نہیں آتا۔ جب مصائب و آلام آتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جستجو لاتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، ہر طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں آ رہی ہوتی ہیں، مشقتیں نہیں ہوتی، پریشانیاں نہیں ہوتی، مصائب و آلام نہیں ہوتے، اذیتیں اور تکالیف نہیں ہوتی، بیماریاں بھی بندے سے دور ہوتی ہیں، اور اس وقت اپنے رب کو بھولا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے کفار کے اس طریقے کو چھوڑ کر ہمیں مسلمانوں کے انداز اور طور طریقے اپنانے چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں صابر و شاکر رہنا چاہیے، کیونکہ کفار کو بھی جب نعمتیں ملا کرتی تھی تو وہ اپنی طرف تصور کرتے اور اللہ رب العزت کو بھول جاتے تھے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ بندے کے پاس نعمت کا آ جانا ضروری نہیں کہ اللہ کی طرف سے انعام ہی ہو، یہ اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب امتحان ہوتا ہے، نتیجہ آپ حضرات جانتے ہیں، دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو انسان پاس ہوتا ہے اور یا پھر فیل ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صابر و شاکر رہے، عبادات کرتا رہے، اپنے رب کو راضی رکھے، تو پھر وہ پاس ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ناشکری میں ہی پڑا رہے یا ان نعمتوں میں آ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے یکسر غافل ہو جائے، عبادات کو ترک کر دے، تو پھر اس آزمائش میں یہ شخص فیل بھی ہو سکتا ہے۔ اور فیل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ گناہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بیان کر دیا گیا، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے، اگرچہ وہ گناہ کتنے ہی ہوں، اگرچہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بے انتہا ہے، وہ وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ ہمیں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا رہتا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے پہلے بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور وہ توبہ سچی توبہ ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخشش دوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ اگرچہ سرزد ہو جائیں لیکن پھر اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ لائیں، نہ اس گناہ کی طرف بڑھیں۔ جب توبہ سچی ہوگی، ندامت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے گی، اور جب مالک اپنی رضا کسی کو عطا فرما دیتا ہے تو اس بندے کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین سورہ مومن ہے، سورہ مومن یہ مکی سورت ہے، البتہ اس کی آیت نمبر 56 اور 57 کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ دونوں جو آیات مجینات ہیں یہ مدنی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع ہیں اور 85 آیات مجینات۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل بہت سارے بیان کیے گئے ہیں، ایک فضیلت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوامیم یعنی حامیم سے شروع ہونے والی 7 سورتیں ہیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بھی 7 ہیں، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی سورتیں بھی 7 ہیں اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ ان سورتوں میں سے ہر ایک سورت جہنم کے ان دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر جا کر کہتی ہے، اے اللہ اس شخص کو اس دروازے سے داخل نہ کرنا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہو اور میری تلاوت کیا کرتا ہو، یعنی جو اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، گویا یہ سورہ مبارکہ اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکی سورت ہے تو دیگر عام مکی سورتوں کی طرح اس کے اندر بھی بنیادی عقائد کا ذکر موجود ہے۔ بنیادی عقائد میں توحید و رسالت بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان عقائد کے منکروں کو عذاب الہی کی وعیدیں بھی سنائی گئیں اور بت پرستی کا رد بھی سورہ مبارکہ میں کر دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان کر کے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو جیسے سابقہ امتوں کا انجام ہوا کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب نے انہیں آ لیا، تو اسی طرح اگر تم بھی جھٹلاتے رہے تو تم پر بھی عذاب الہی آ سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون، حامان اور قارون کا جو واقعہ ہے اس سورہ مبارکہ میں 24 سپارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا بطور خاص ذکر بھی کر دیا گیا ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں فرعون کے دربار میں گفتگو کی کہ ایک شخص کو تم اس وجہ سے مارنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے خدا ہونے کا اعلان کرتا ہے اور تمہیں دعوت دیتا ہے، یعنی وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، اس لیے تم اس کے جانی دشمن بن گئے ہو۔ تو اس نے نصیحتیں کی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں فرعون کے دربار میں بولنے لگا۔ بطور خاص اس سورہ مبارکہ میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ دنیا اور آخرت میں کافروں کی رسوائی کا اعلان کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کی جائے گی۔ جب ان کی مدد کی جائے گی تو کفار کی اس دن کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی انہیں نہیں بچا سکے گا، کوئی ان کا مددگار، کوئی ان کا مال و اسباب میں سے کچھ بھی جو ان کی ملکیت تھا وہ بھی انہیں اس دن نہیں بچا سکے گا، اور اس دن جن کی مدد کی جائے گی وہ لوگ ایمان والے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کی اذیتوں پر صبر کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی صبر فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں مشرکین کا اخروی انجام بیان کیا گیا اور سابقہ قوموں کے دردناک انجام کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہونے کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کتاب کا نازل فرمانا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے جو عزت والا علم والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، کہ کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا اور علم والا ہے، اور اس کے بعد فرمایا گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ایک بہت پیارا واقعہ ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت یزید بن اسم رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص بڑا طاقتور آدمی تھا، شام کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے پاس جب نہ پایا، آس پاس وہ نظر نہ آیا، تو آپ نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ عرض کی گئی، وہ تو شراب کے نشے میں دھوت رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب کو بلایا اور اسے آپ فرمانے لگے کہ لکھو، عمر کی جانب سے فلاں بن فلاں کے نام تم پر سلام ہو، میں تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھوایا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ پھر آپ نے دعا کی اور جو لوگ آپ کے پاس تھے انہوں نے آپ کی دعا پر آمین کہا۔ انہوں نے اس آدمی کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر رحمت فرمائے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ہوا یہ کہ جب وہ خط اس شخص کے پاس پہنچا تو وہ اسے پڑھنے لگا اور ساتھ میں یوں کہتا گیا، غافر الذنب، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے بخشش کا وعدہ کیا ہے، وقابل التوب شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، ذی الطول، بہت زیادہ انعام فرمانے والا ہے، الیہ المصیر، وہ بار بار اسے اپنے اوپر دہراتا رہا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زارو قطار رونے لگا۔ پھر اس نے سچے دل سے اپنے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، آپ کو بتایا گیا، تو آپ فرمانے لگے، اے لوگو، تم بھی اسی طرح کیا کرو۔ کسی شخص کو اگر تم گناہوں میں دیکھو تو پہلے اسے مہلت دو کہ اپنی لغزشوں پر وہ اپنی ذات کو درست کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا بھی کیا کرو کہ وہ توبہ کر لے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنا کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو اگر گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں تو پھر اسے برا سلوک کرنے کی بجائے اسے موقع دیں اور اچھا سلوک کریں، اسے نصیحت کریں تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اسے موقع مل جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کو گناہوں پر فوراً ملامت کرنے لگیں، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کرنے لگیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں میں اور زیادہ جری ہو جائے۔ ایسا کرنے کی بجائے اسے الگ سے سمجھانا چاہیے، اسے نصیحت کرنی چاہیے تاکہ الگ سے کی ہوئی نصیحت اور جو اس کے لیے دعا کی جائے گی، اس دعا کی وجہ سے بندہ اپنی ذات کو بدلنے کے لیے موقع دے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، بیسیوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، جب تنہائی میں کسی کو نصیحت کریں اور اس کی اصلاح کریں تو وہ قبول کر لیتا ہے، اور جب لوگوں کے سامنے اسے نصیحت کی جائے اور اسے برا بھلا کہا جائے تو وہ نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے الٹا جری ہو جاتا ہے، اور پھر گناہوں میں ایسا پڑتا ہے کہ گناہوں کی دلدل میں اتر جاتا ہے، اور واپسی کے راستے بھی اس کے پھر مشکل نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات جو کچھ آج کے اس سلسلے میں سماعت کیا، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ہمارے آج کے سلسلے کا چونکہ وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجئے۔ رب کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور ماہ محترم رمضان المبارک کی بہاریں، برکتیں، رحمتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت۔ نیت ماہ رمضان،